بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، ناول نمبر 28، بے گناہ مجرم. تحریر ابن صفی اور پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول بے گناہ مجرم، پارٹ 1،
جلد نمبر 9، ابن صفی کا ناول جاسوسی دنیا، نمبر 28، بے گناہ مجرم. پیش رس: اس ناول کی کہانی اپنے پیچیدہ پلاٹ کے اعتبار سے دنیا کی چند انتہائی پراسرار کہانیوں میں سے ایک ہے. ایک شخص جو قاتل ہے مگر جو بے گناہ ہے، ایک عورت جس نے شوہر کو دھوکہ دیا، ایک عجیب و غریب گڑیا، ایک آدمی جو گرمیوں میں پاگل ہو جاتا ہے، جس کی مونچھیں، ابرو، پلکیں، چندیاں سب کچھ صاف تھی، قتل کا ایک حیرت انگیز کیس جس میں میاں حمید بے پناہ طور پر دلچسپی لے رہے ہیں، حمید کے انوکھے لطیفے، اس کے کہکہے آپ کبھی نہ بھول سکیں گے. فریدی نے زیادہ پریشانی نہیں اٹھائی مگر ایک منزل پر پہنچ کر وہ بھی چکرا جاتا ہے. ابن صفی کا یہ دلچسپ پراسرار کارنامہ آپ بار بار پڑھیں گے اور سنیں گے. دو چیخیں: پرویز اس وقت چونکا جب شیشے کی دوات اس کی مٹھی میں چکنا چور ہو گئی. شیشے کے ٹکڑے اس نے فرش پر ڈال دیے اور سیاہی بھرا ہوا ہاتھ میز پوش کے کونے میں پونچھنے لگا. آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، البتہ مینٹل پیس پر رکھی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک اسے ایسی لگی جیسے کوئی آدمی اس کی حالت پر افسوس ظاہر کرنے کے لیے چے چے کر رہا ہو. پرویز چند لمحے گھڑی کو گورتا رہا، پھر اس نے میز پر سے پیپر ویٹ اٹھا کر اس زور سے گھڑی پر مارا کہ وہ جھنجھناتی ہوئی فرش پر آ گری. راہداری میں قدموں کی آواز سنائی دی اور اس کا بوڑھا نوکر رانو دروازے کے سامنے پہنچ کر ٹھٹک گیا. بھاگ جاؤ، پرویز نے چیخ کر دوسرا پیپر ویٹ اٹھایا. رانو سامنے سے ہٹ کر چند لمحے وہیں کھڑا رہا اور پنجوں کے بل چلتا ہوا دوسری طرف نکل گیا. وہ 3 سال سے پرویز کے ساتھ تھا اور اس عرصے میں اس نے اسے ایک بار بھی ہنستے تو کیا مسکراتے بھی نہیں دیکھا تھا. اس کی دانش میں اس کا آقا دنیا کا عجیب ترین آدمی تھا، دنیا کا عجیب ترین جوان جو انتہائی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی اپنی شخصیت کو خاک میں ملا رہا تھا، جو دولت مند ہونے کے باوجود بھی دولت کی طرف سے قطعی بے پرواہ تھا. رانو نے آج تک اس کے کسی دوست کو نہیں دیکھا تھا، اس سے کبھی کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا تھا اور نہ وہ خود ہی کہیں باہر جاتا تھا. اس کا وقت یا تو اس عمارت کے کمروں میں گزرتا یا پھر پائی باغ میں. جب اس نے یہ کوٹھی خریدی تھی تو پائی باغ کی چار دیواری زیادہ سے زیادہ 3-4 فٹ بلند ہو رہی ہوگی، لیکن کوٹھی خریدنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ چار دیواری کافی اونچی کرا دی اور سلاخوں دار پھاٹک بدلوا کر ایسا پھاٹک لگوائے جسے بند کرا دیے گئے. بعد دوسری طرف کی چیزیں نہ دکھائی دیں. پڑوسیوں نے بھی اس کی اس حرکت کو حیرت کی نظروں سے دیکھا تھا. رانو کو اس کی ہر عادت غیر معمولی معلوم ہوتی تھی اور ہر مشغلہ انتہائی خوفناک. وہ بعض اوقات پائی باغ میں جال لگا کر ننے ننے پرندے پکڑتا، پھر ان میں سے نروں کو اڑا دیتا، لیکن مادہ پرندوں کو ایسی ایسی اذیتیں دے کر مارتا کہ رانو کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. وہ ان کے پر نوچ کر انہیں ایسی جگہ ڈالتے تھے جہاں چیونٹیاں بکثرت ہوتی، پھر وہ گوشت کے ان لوتھڑوں کی پھڑک اتنی مہویت سے دیکھتا جیسے اس کی روح نور کے سمندر میں غوطے لگا رہی ہو. تتلیوں کو پکڑ کر ان کے پروں کو گوند سے چپکا دیتا اور پھر ان کے ننے ننے پروں کو ایک ایک کر کے بلیڈ سے کاٹتا. درختوں پر دوڑتی ہوئی گلہریوں پر چاقوؤں سے نشانہ لگاتا اور نوکیلے پھلوں والے چاقو ان کے جسموں سے گزر کر شاخوں میں پیوست ہو جاتے اور وہ اسی طرح پھنسی ہوئی پھڑپھڑاتی اور کربناک آوازیں نکالتی رہتی. رانو کبھی اس سے نفرت کرتا اور کبھی اسے اس پر رحم آنے لگتا. رحم اس وقت آتا جب وہ اسے یوں ہی بلا وجہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھتا. گھر میں 4 نوکر تھے جن میں مالی بھی شامل تھا. یہ سب اپنے مالک سے بظاہر بیزار تھے لیکن اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ نوکروں کے معاملے میں بڑا فراخ دل تھا. ان کی فروگزاشتوں پر انہیں کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا. اخراجات کا حساب تو خیر آج تک لیا ہی نہیں تھا، تنخواہیں اچھی خاصی دیتا تھا. ان میں سے اگر کبھی کوئی بیمار ہو جاتا تو ایسی تندہی سے اس کی دیکھ بھال کرتا جیسے وہ اس کا کوئی عزیز ہو. بوڑھے رانو کو افیون کی لت تھی، اس کا بار بھی پرویز ہی سنبھالے ہوئے تھا. مالی ہر بدھ کی شام کو شراب ضرور پیتا اور بے طرح پیتا تھا. اس کے اخراجات بھی پرویز ہی کی جیب سے نکلتے تھے. اگر وہ کبھی ان پر خفا بھی ہوتا تو بعد میں معافی ضرور مانگ لیتا، لہٰذا آج بھی یہی ہوا۔ وہ تھوڑی دیر تک اس کمرے میں بیٹھا رہا، پھر باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر نرمی کے آثار طاری ہو گئے تھے اور ہلکوں سے ابل پڑنے والی آنکھیں پھر بوجھل سی نظر آنے لگی تھی۔ اس کی پچھلی اداسی لوٹ آئی تھی۔ معمول کے اوقات میں وہ عموماً ایک انتہائی ہمزدہ آدمی معلوم ہوتا تھا۔ رانو، اس نے رانو کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا جو اس کی طرف پشت کیے کھڑا پائیں باغ میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ چونک کر مڑا اور گھبرا کر دو تین قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تم نے برا تو نہیں مانا؟ پرویز آہستہ سے بولا۔ نہیں سرکار، بالکل نہیں۔ رانو کی باچھیں کھل گئیں۔ مگر سرکار، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کس بات کا؟ آپ اپنی بالکل خبر نہیں لیتے، آپ کسی ڈاکٹر تو کیا مجھے تم پاگل سمجھتے ہو؟ پرویز نے اس کی بات کاٹ دی لیکن اس کے لہجے میں اب بھی نرمی تھی۔ نہیں صاحب، مگر آپ کی صحت، مجھے کیا ہوا؟ پرویز اپنے چوڑے چکلے سینے اور بازوؤں کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ مگر صاحب، رئیسوں کی یہ شان نہیں کہ ایک کونے میں بند بیٹھے رہیں۔ پرویز برا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ باہر کی دنیا بڑی حسین ہے صاحب، رانو پھر بولا۔ ہو سکتا ہے۔ رانو نے محسوس کیا کہ آج پرویز کا موڈ کچھ ٹھیک ہے، ورنہ اس سے قبل کئی بار اس مسئلے پر جھنجھلا چکا تھا۔ وہ جب بھی اس کی تنہائی پسندی کے سلسلے میں کچھ کہتا، پرویز کو غصہ آ جاتا اور وہ اسے سخت دست کہہ کر دوسری طرف نکل جاتا۔ اس نے سوچا کہ آج وہ مسئلہ بھی چھیڑے جس کے متعلق پوچھنے کی آج تک ہمت نہیں پڑی تھی۔ نہ صرف رانو بلکہ دوسرے ملازمین بھی اس معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے بری طرح بےتاب تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی پرویز سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ رانو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کس طرح چھیڑے۔ آخرکار وہ سوچتا ہی رہ گیا اور پرویز وہ تو کبھی کا اندر جا چکا تھا۔ وہ معاملہ تھا بھی بڑا خوفناک۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں اس کی اطلاع پولیس کو نہ ہو جائے، لیکن خود انہوں نے اس کا تذکرہ باہر کسی سے نہیں کیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس کمرے تک ان کی رسائی ہی نہیں تھی جہاں وہ سب کچھ ہوتا تھا، ورنہ نوکر تو آسمان میں تھگلی لگاتے ہیں۔ اس کمرے کے دروازے میں ایک بڑا سا کفل پڑا رہتا تھا جس کے کھلنے اور بند ہونے کے انحصار ہنسوں کی ترتیب پر تھا، اور وہ ترتیب پرویز کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں تھی۔ دروازے کے سارے رکھنے بند کر دیے گئے تھے، اس لیے باہر سے اندر کا حال دیکھنا قطعی ناممکن تھا۔ پرویز کا معمول تھا کہ وہ ہر رات کھانا کھانے کے بعد اس کمرے میں ضرور جاتا تھا اور پھر سارے نوکر لرزنے لگتے تھے۔ کمرے کے اندر سے شراب شراب کی آوازیں آتی، ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی کسی پر کوڑے برسا رہا ہو۔ پھر کسی عورت کی چیخیں سنائی دینے لگتی۔ تھوڑی دیر بعد پرویز باہر نکل کر کمرے کو مقفل کر دیتا۔ اس کے چہرے پر ایسی بہیمت طاری ہوتی کہ نوکر اس سے آنکھ ملانے کی بھی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ عورت کون تھی اور کیا وہ اسی کمرے میں بند رہا کرتی تھی۔ اگر وہ اس کمرے ہی میں رہتی تھی تو اب تک زندہ کیسے تھی؟ پرویز نے یہ سلسلہ تقریباً 2 ماہ سے شروع کر رکھا تھا، تو کیا وہ کچھ کھانے کے بغیر 2 ماہ سے زندہ تھی؟ اس کمرے کا دروازہ دن میں کبھی نہیں کھولا جاتا تھا، رات کو بھی پرویز خالی ہاتھ ہی اندر جاتا تھا۔ بہرحال یہ معمہ کس طرح حل نہیں ہو سکا تھا۔ کبھی کبھی نوکر یہ بھی سوچنے لگتے تھے کہ کہیں وہ کوئی خبیث روح نہ ہو۔ رانو اکثر رازدارانہ انداز میں بقیہ نوکروں سے کہتا، صاحب پر ضرور کسی چوڑیل کا سایہ ہے، حسین اور تندرست آدمیوں پر اکثر چوڑیلے عاشق ہو جاتی ہیں اور زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس پر مالی کہتا، میں ہوتا تو سالی کی چوٹی کاٹ لیتا۔ بڑے تیس مار ہاں ہیں، بندو کہتا۔ ابے ہاں ہاں، مالی چھاتی پر ہاتھ مار کر کہتا، ذرا عاشق ہو کر دیکھے تو سالی۔ ابے میرے دادا نے بھی ایک چوڑیل کی چوٹی کاٹی تھی اور مرتے دم تک اسے ازار بند میں باندھے رہے تھے۔ بھلا ازار بند میں کیوں باندھے رہے؟ بندو پوچھا۔ بس ازار بند ہی میں تو ہاتھ نہیں لگاتی، رانو محققانہ انداز میں بولتا۔ اچھا بابا، کیا یہ سچ ہے چوڑیلوں کے پنجے پیچھے اور ایڑیاں آگے ہوتی ہیں؟ رانو اپنے ہونٹوں کو دائرے کی شکل میں لا کر ہلا دیتا۔ یار اپنے اوپر تو کوئی چوڑیل بھی عاشق نہیں ہوتی، بندو آہ بھر کر کہتا۔ بس کر یار میرے، اگر جو کہیں کوئی سن ہی رہی ہو تو، شکور بول پڑتا۔ خدا قسم اپنے کو تو چڑیل ہی مل جاتی، بندو اس طرح اکڑ کر کہتا جیسے اپنے ساتھیوں پر ظاہر کر رہا ہو کہ وہ چڑیلوں سے نہیں ڈرتا۔ شروع شروع میں انہیں رات بھر نیند نہیں آتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے عادی ہوتے گئے تھے اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ چڑیل اس کمرے سے نکل کر کم از کم انہیں پریشان نہیں کرے گی۔ پہلے وہ یہی سمجھے تھے کہ وہ سچ مچ کوئی عورت ہی ہے، مگر جب کچھ عرصہ گزر گیا تو انہیں اپنا خیال بدل دینا پڑا۔ اگر وہ کوئی عورت تھی تو اس نے اپنی رہائی کے لیے ہنگامہ کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ وہاں قید تھی تو کسی وقت دن میں بھی تو اس کی آواز سنی جاتی۔ رانو بڑی دیر تک کھڑا اس معاملے پر غور کرتا رہا، پھر اس نے اوہ کہہ کر اپنے شانوں کو جھٹک دیا۔ آخر اسے ان معاملات میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ 7 بج گئے تھے اور اندھیرا گہری ہوتا جا رہا تھا. باورچی خانے میں سیخوں پر بھونے جانے والے مرغ مسلم کی خوشبو فضا میں تیرتی پھر رہی تھی. رانو نے پٹ سے زمین پر تھوک کر آستین سے ہونٹ صاف کیے اور سونے سے قبل والی افیون کی چسکی کے خیال میں مگن ہو گیا. مرغ کی روغندار ملائم ہڈیوں کا تصور بھی اس کی روح کی جڑیں سہلانے لگا تھا. اس نے سوچا کہ سالہ مرغ بھی اگر ہاتھی کے برابر ہوتا تو مزہ آ جاتا. رانو اندر لوٹ آیا. پرویز آنکھیں بند کیے ایک آرام کرسی پر پڑا تھا اور وہ کھانے کے وقت تک اسی طرح پڑا رہا. رانو باورچی خانے کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ صاحب سے زیادہ ایک ٹانگ کھائیں گے, کاش دوسری ٹانگ اسے مل جاتی. مگر وہ سالہ بندوق بھلا کیوں اسے دینے لگا؟ وہ ٹانگ کھلائے گا شکورا کو جو اسے اکثر اپنے ایک عزیز کے یہاں لے جاتا ہے, جس کی لونڈیا کرنینوں کے بھی کان کاٹتی ہے. اس کے حصے میں شاید پیٹ کی ہڈی آئے. گھڑی نے 8 بج جائے. پرویز کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا. ملازموں نے برتن سمیٹے اور باورچی خانے میں آ بیٹھے. رانو نے پہلے ہی تہیا کر لیا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہوگا مرغ کی ٹانگ ہی پر ہاتھ مارے گا, لہذا کھانا سامنے رکھ کر انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا. مالی رانو کا طرفدار ہو گیا. میں خوب سمجھتا ہوں, رانو سر ہلا کر بولا, مگر بیٹا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لو تھورو, بندو نے پورا مرغ رانو کے سامنے پٹخ دیا. مطلب کیا ہے تیرا؟ رانو بگڑ کر کھڑا ہو گیا. چل بیٹھ بھی بابا, شکور اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتا ہوا بولا. چل تو ہی کھا لے, اب تو سالے پر تھوکوں بھی نہیں. رانو نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا. آج اسی کی بات مان لیتے, مالی بڑبڑایا اور پھر بندو بھی پھٹ پڑا. لیکن ان کا یہ جھگڑا دیر تک قائم نہ رہ سکا. پہلے انہوں نے کسی عورت کی چیخ سنی اور اس کے بعد ہی کسی مرد کی چیخ سنائی دی. چاروں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. صاحب, رانو نے آہستہ سے کہا اور چاروں کھڑے ہو گئے, کیونکہ پرویز کی چیخ انہوں نے پہلی بار سنی تھی. پھر وہ چاروں اس کمرے کی طرف دوڑے. راہداری میں اندھیرا تھا. انہوں نے قریب ہی کسی کی گہری گہری سانسوں کی آواز سنی. رانو, بندو, پرویز کی گھٹی گھٹی آواز آئی روشنی. اس راہداری کا بلب کئی دن ہوئے فیوز ہو گیا تھا اور ابھی تک اسے بدلا نہیں گیا تھا, اس لیے یہاں عموماً اندھیرا ہی رہتا تھا. بندو ٹارچ لانے کے لیے دوڑا. کیا بات ہے صاحب؟ رانو نے پوچھا. بات پتہ نہیں, پرویز ہانپتا ہوا بولا. اتنے میں ٹارچ آ گئی. نوکروں نے پرویز کی حالت کو بڑی حیرت کی نظروں سے دیکھا. اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں, چہرے پر پسینے کی بوندیں پھوٹ رہی تھیں اور وہ اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے دمے کا مریض ہو. اس نے مڑ کر اس پراسرار کمرے کی طرف دیکھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا. پھر اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ سے ٹارچ پکڑی اور کمرے کی طرف بڑھنے لگا. نوکر خوف زدہ تھے, اس لیے ان میں سے کسی نے بھی آگے بڑھنے میں جلدی نہیں کی. وہ 8-10 قدم پیچھے ہی تھے کہ پرویز کمرے میں داخل ہوا اور نوکروں نے پھر اس کی چیخ سنی. وہ جہاں تھے وہیں رک گئے. ہر ایک کے دل کی دھڑکنیں اس کے سر میں دھمکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی. وہ دم بہت کھڑے رہے. انہیں شاید پرویز کے پکارنے کا انتظار تھا. پھر انہوں نے پرویز کو کمرے سے نکلتے دیکھا. ٹارچ روشن تھی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا راہداری طے کر رہا تھا. وہ ان کے قریب سے گزر گیا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے ان کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو. وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑے. اس نے ایک بار بھی پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھا. برامدے میں پہنچ کر وہ اسی آرام کرسی پر گر گیا جس پر شام سے لیٹا ہوا تھا. صاحب, رانو سہمی ہوئی آواز میں بولا. کیا بات ہے پانی؟ پرویز کی آواز میں بہت زیادہ نکاہت تھی. پانی پی چکنے کے بعد اس نے پھر آنکھیں بند کر لی اور پھر کسی نے بولنے کی ہمت نہیں کی. رانو سوچ رہا تھا کہ وہ آج اس کمرے کو کھلا ہی چھوڑ آیا ہے. آخر کیوں, اور آج وہ خود بھی کیوں دو بار چیخا تھا؟ پولیس کو فون کر دو, پرویز تھوڑی دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں بولا. پولیس کو؟ رانو تقریباً چیخ پڑا. ہاں, کس لیے صاحب؟ کیوں؟ میں نے اسے مار ڈالا. کسے؟ رانو کا دم گھٹنے لگا. ان سے کہہ دو کہ میں بے گناہ ہوں, میں نے اسے مار ڈالا ہے. میرے خدا, وہی ہے. تم ابھی تک گئے نہیں؟ فون کر دو, کوتوالی کا نمبر 315 ہے. جاؤ, کیا کہہ دوں؟ رانو تھوک نگلتا ہوا بولا. بہرے ہو کیا؟ سنا نہیں, پرویز اس طرح بولا جیسے خود اسے اپنی آواز نہ سنائی دے رہی ہو. کہہ دو یہاں قتل ہو گیا ہے. پر اسرار لاش. سرجنٹ حمید نے اندھیرے میں ٹھوکر کھائی اور گرتے گرتے بچا. فریدی نے پلٹ کر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور حمید بیٹھ کر اس پتھر کو سہلانے لگا جس سے ٹھوکر لگی تھی. یہ کیا ہے ماکت؟ فریدی جھنجھلا کر بولا، برابر کر رہا تھا، کہیں برا نہ مان گیا ہو۔ بالکل ہنسی نہیں آئی، فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے کہ اس پتھر نے بھی میرے معافی مانگنے پر مسکرا کر یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، اٹھو نہیں تو ٹھوکر مارتا ہوں، فریدی بولا۔ البتہ اس معاملے میں پتھر آپ سے زیادہ بلند واقعہ ہوا ہے، حمید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ تم ہنسانے کے چکر میں پڑ کر بالکل احمق ہو گئے ہو، فریدی بولا، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس پتھر سے بھی بدتر ہیں۔ بکو مت، زیادہ بچپنا بھی کھلنے لگتا ہے۔ شاید 575ویں بار آپ یہ جملہ دہرا رہے ہیں، حمید نے سنجیدگی سے کہا۔ ظاہر ہے کہ 575ویں بار بھی آپ یہی جملہ دہرائیں گے، لہٰذا اب اس میں کچھ رد و بدل کیجئے۔ فریدی کچھ نہ بولا، حمید نے پھر کہا، بہتر یہ ہوگا کہ اس جملے کی ترتیب بدل دیجئے، مثلا زیادہ کھلنے بھی لگتا بچپنا، مت بکو، یا پھر اس جملے کے الفاظ کے شروع کے حروف میں الٹ پھیر کر دیجئے، جیسے بت بکو، بیادہ زجپنا، کبھی بھلتے ہگتائے، یا پھر آخر کے حروف، یار خدا کے لیے پیچھا چھوڑو۔ چھوڑ دیا، حمید لاپرواہی سے بولا، لیکن میں کل سے اس چکر میں نہیں پڑوں گا، وہ تو پڑنا ہی ہوگا۔ سنیے جناب، حمید جھلا کر بولا، یا تو میں خودکشی کر لوں گا یا اس ڈاکٹر کو گولی مار دوں گا جس نے آپ کو ہواخوری کا مشورہ دیا ہے۔ بھلا کوئی تک ہے؟ سارے شہر کا پیدل چکر لگاتے پھریے، خودکشی سے بہتر تو یہ ہوگا کہ تم کسی تندرست آدمی کے ساتھ کہیں بھاگ جاؤ جو تمہیں کما کر کھلا سکے۔ بالکل نہیں جچا یہ جملہ، حمید کھرکھراتی ہوئی آواز میں بولا، فکر نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ سڑکوں ہی کے چکر کاٹے جائیں۔ حمید تھوڑی دیر بعد بولا، کھائیاں اور نالے بھی پھلانگی ہے، ڈاکٹر نے دھکے کھانے کے لیے نہیں ہواخوری کے لیے کہا تھا۔ ساری دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے مگر اپنے یہاں کے ڈاکٹر ڈیوٹ کے ڈیوٹ ہی رہے، اس زمانے میں جب کے سارے کام مشینوں سے لیے جا رہے ہیں، نہ جانے ہواخوری کمبخت کیوں رجعت پسندی کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے۔ او ہو، تو آپ ہی سوچئے نا کوئی ترقی یافتہ طریقہ، فریدی طنزیہ لہجے میں بولا۔ سوچ لیا ہے، حمید نے اکڑ کر کہا، فرمائیے، سائیکل کا پمپ، گھر بیٹھے ہواخوری فرمائیے، فریدی ہنس پڑا۔ ترکیب استعمال کے لیے پتہ لکھا ہوا لفافہ اور 4 آنے کے ٹکٹ ارسال فرمائیے، حمید پھر بولا۔ چلتے رہو چپ چاپ، فریدی نے اسے دھکا دیا، سچ کہتا ہوں زندگی سے جی اچاٹ ہو گیا ہے، حمید نے کسی تھکے ہوئے بوڑھے کی طرح کہا۔ اب میں بقیہ زندگی یاد خدا میں گزارنے کے لیے جنوبی امریکہ چلا جاؤں گا، یہ بھی کوئی زندگی ہے، بس تھکتے رہو، اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، اگر کچھ کام نہیں تو پیدل چلو۔ فریدی خاموشی سے چلتا رہا، وہ 5 بجے سے اب تک کئی میل کا چکر لگا چکے تھے۔ ادھر کئی دنوں سے فریدی نے اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے مشورے پر ہواخوری کا مشغلہ شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ حمید کو بھی گھسیٹنا پڑتا تھا، یعنی اس کا وہ فالتو وقت جو رقص گاہوں اور نائٹ کلبوں میں صرف ہوتا تھا، اب ہواخوری کی نظر ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ حمید نے اس پر ضرورت سے زیادہ ہلڑ مچایا ہوگا، تاؤ تو اسے دراصل اس بات پر آتا تھا کہ آخر یہ خواہ مخواہ ہواخوری کا بھوت کیوں سوار ہو گیا۔ ہواخوری یا پیدل چلنے کا مشورہ انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کسی مرض میں مبتلا ہو، لیکن یہاں اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی۔ تو آپ نہیں بتائیں گے، حمید تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، کیا یہی کہ آخر ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا ہی کیوں؟ اس لیے کہ آج کل تمہیں گہری نیند آتی ہے، فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے؟ حمید بوکھلا کر بولا، ہاں ہاں تمہیں، اس نے مشورہ آپ کو دیا ہے، یہ مشورہ میں نے تمہارے ہی لیے طلب کیا تھا، یعنی اتنے دنوں سے آپ مجھے الو بنا رہے ہیں، الو نہیں آدمی بنا رہا ہوں، الو تو تم سوتے وقت ہو جاتے تھے، ادھر سے البتہ اس الوویت میں کچھ افاقہ معلوم ہوتا ہے، یعنی سوتے وقت اس بری طرح شور مچاتے تھے کہ خدا کی پناہ، اور یوں کہ ساری باتیں صاف سمجھ میں آتی تھیں، اور وہ ساری باتیں اتنی بدبودار ہوتی تھیں کہ ناک پھٹنے لگتی تھی، مثلا یہ کہ ہائے ہائے کیا رنگت ہے، ارے مار ڈالا، کیا مسکراہٹ ہے، چال ہے کہ قیامت، یہی نہیں بلکہ عورتوں کی قسمیں اور ان کی عادات و خصائل بھی گنوانے لگتے ہو، لمبی ناک والی نفاست پسند ہوتی ہے، چھوٹی آنکھ والی خوشامد پسند، اور کینا توڑ ہوتی ہے، کلوٹیا گاڑی محبت کرتی ہے، بڑی دانتوں والی حاسد اور شکی ہوتی ہے، اور بھی نہ جانے کیا کیا الا بلا۔ تو کیا یہ بدبودار باتیں تھیں؟ حمید نے بھنا کر پوچھا۔ نہیں، بڑی اونچی باتیں تھیں، فریدی خشک لہجے میں بولا۔ بہرحال آپ کل سے مجھے اس طرح نہیں نہلا سکتے، بھلا کوئی تک ہے؟ واہ واہ،
اوہ دفتن فریدی چلتے چلتے رک گیا. وہ اس وقت ایک آبادی کی پشت سے گزر رہے تھے. ان کی بائیں طرف بڑی بڑی عمارتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا. حمید بھی رک گیا. ٹارچ کی روشنی کا دائرہ ایک عمارت کی دیوار پر جم گیا تھا. نقب فریدی حمید کی طرف مڑ کر بولا. دیوار میں ایک اتنا بڑا سوراخ نظر آ رہا تھا جس سے ایک آدمی بیٹھ کر بآسانی گزر سکتا تھا. دیوار سے نکالی ہوئی اینٹیں نیچے ڈھیر تھی. فریدی نے ادھر ادھر دیکھا. یہ عمارت دوسری عمارتوں سے قطعی الگ تھی. وہ دونوں دیوار کے نیچے آ گئے. چاروں طرف گہرا سناٹا تھا اور جھینگروں کی مسلسل جھائیں جھائیں بھی اندھیرے ہی کا ایک جز معلوم ہو رہی تھی. فریدی نے ٹارچ بجھا دی اور دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا. پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر نقب کے مہرے میں پھینکا جس کے گرنے کی آواز سنائی دی. اس کے بعد پھر سناٹا چھا گیا. دوسرے لمحے میں وہ دونوں اندر پہنچ گئے اور ٹارچ کی روشنی زمین پر پڑتے ہی حمید اچھل کر پیچھے ہٹ گیا. ایک عورت کمرے کے فرش پر اوندھی پڑی تھی. کیا مطلب؟ حمید نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی. اس کمرے میں دوسری طرف ایک ہی دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا. کھڑکیاں نہیں تھیں. ایک طرف ایک بڑا سا لکڑی کا صندوق رکھا ہوا تھا. اسی کے سامنے دوسرے گوشے میں ایک چھوٹی سی گول میز تھی جس پر سیاہ رنگ کا ایک بکس تھا. فریدی تھوڑی دیر تک عورت پر جھکا رہا پھر سیدھا کھڑا ہو گیا. لاش، اس نے آہستہ سے کہا. خدا آپ پر رحمت نازل کرے. حمید بڑبڑایا. تم یہیں ٹھہرو، فریدی نے کہا اور دروازے سے نکل گیا. راہداری سنسان پڑی تھی. وہ دبے پاؤں چل رہا تھا. راہداری کے سرے پر پہنچ کر اس نے آوازیں سنی. وہ کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر ایک دم برامدے میں آ گیا. گفتگو کرنے والے ٹھٹک گئے اور وہ جو آرام کرسی پر پڑا تھا اچھل کر کھڑا ہو گیا. فریدی انہیں تیز نظروں سے گھورتا رہا. بکے چار آدمی نوکر معلوم ہوتے تھے. کیا بات ہے؟ فریدی نے خود ہی سکوت توڑا. آپ کون ہیں؟ پرویز کی آواز میں خوف تھا. کیا آپ اس سے واقف ہیں کہ اس عمارت کے ایک کمرے میں؟ فریدی کا جملہ ختم ہونے سے پہلے ہی پرویز پھوٹ پڑا. میں بے قصور ہوں، وہ میرے ہاتھوں مری ہے، مگر میں بے قصور ہوں. فریدی نے محسوس کیا جیسے وہ ہوش میں نہ ہو. وہ کون ہے؟ فریدی نے پوچھا. وہ، پرویز اس طرح چونکا جیسے یک بیک سوتے سوتے جاگ پڑا ہو. وہ کون ہے؟ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی اور ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ کی جھلک دکھائی دی. پھر اگر فریدی آگے بڑھ کر اسے سنبھال نہ لیتا تو وہ سیدھا زمین پر ہی آیا ہوتا. اس کی آنکھیں بند تھیں اور سانسیں رک رک کر آ رہی تھی. فریدی نے اسے آرام کرسی پر ڈال دیا. کیا بات ہے؟ فریدی نوکر کی طرف مڑا. وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. کون ہے یہاں؟ فریدی نے پھر سوال کیا. نہیں، رانو ہکلایا پڑوس میں ہے. کوئی ڈاکٹر قریب ہے؟ جی ہاں، بلا لاؤ اسے، میں پولیس کا آدمی ہوں. رانو جانے لگا. ٹھہرو، فریدی نے کہا اور راہداری کے سرے پر جا کر حمید کو آواز دی. حمید شاید راہداری ہی میں فریدی کی آواز پر دوڑ پڑا. ان کے ساتھ جاؤ، فریدی نے رانو کی طرف اشارہ کر کے حمید سے کہا. کوتوالی فون کر دینا. اور ڈاکٹر؟ حمید نے پرویز کی طرف دیکھا. بے ہوش ہو گیا ہے، فریدی نے کہا. جلدی کرو. حمید رانو کے ساتھ چلا گیا. وہ عورت کون ہے؟ فریدی نے بکیا نوکروں سے پوچھا. کون عورت؟ تینوں بیک وقت بولے اور فریدی حیرت سے انہیں دیکھنے لگا. کیا یہاں چوری بھی ہوئی ہے؟ نہیں تو، شکورا بولا. شاید اس نے اپنے خوف پر قابو پا لیا تھا. تھوڑی دیر رک کر اس نے کہا، مگر صاحب نے ابھی پولیس کو فون کرنے کے لیے کہا تھا. میرے ساتھ آؤ، فریدی نے کہا اور راہداری کی طرف جانے لگا. سرے پر پہنچ کر وہ مڑا. تینوں نوکروں نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کی تھی. کیوں؟ اس کی آواز بلند ہو گئی. آپ ہیں کون؟ بندو خوفزدہ آواز میں بولا. اندر کیسے آئے؟ پھاٹک تو بند ہے. میں تمہیں یہی دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کیسے آیا، فریدی نے نرم لہجے میں کہا. مالی آنکھیں پھاڑے فریدی کو دیکھ رہا تھا. دفتن اس کے منہ سے بے ہنگم سی آوازیں نکلنے لگی. ابے ابے بندو اور شکورا روحان سی آواز میں چیخے اور پھر انہوں نے بھی مالی کے سر میں سر ملانا شروع کر دیا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے تینوں کو فرنجک ہو گئی ہو. چپ رہو، فریدی انہیں ڈانٹ کر ان کی طرف بڑھا. لیکن اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی تینوں لہرا کر زمین پر گر پڑے. کیا مصیبت ہے؟ فرید دانت پیس کر بولا. وہ تینوں بھی بے ہوش ہو چکے تھے. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے. کبھی وہ راہداری کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی چاروں کی طرف. ایک خیال تیزی سے اس کے ذہن میں گونجا، کہیں یہ مکاری تو نہیں کر رہے ہیں. پرویز کا اعتراف جرم اسے یاد آ رہا تھا. ساتھ ہی نوکروں کی لا علمی بھی اس کے ذہن میں تھی. انہوں نے گھر میں کسی عورت کے وجود سے لا علمی ظاہر کی تھی. پھر وہ نقب، آخر بات کیا ہے؟ وہ 10-15 منٹ تک خیالات میں کھویا رہا. چاروں آدمی ابھی تک بے ہوش پڑے تھے. قدموں کی آواز سن کر وہ چونکا. حمید اور رانو ڈاکٹر کو لے آئے تھے. او، یہ بھی گئے؟ حمید نوکروں کی طرف دیکھ کر بولا. مجھے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہوگا، کیوں؟ بوڑھے سے جو کچھ معلوم ہوا تھا اس کی بنا پر میں نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ فریدی اس پر کوئی دوسرا سوال کرنے کی بجائے ڈاکٹر کی طرف مڑا، جو پرویز پر جھکا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر کہا، یہ بے ہوش نہیں، نیند ہے، گہری نیند جو شاید آسانی سے نہ ٹوٹ سکے۔ کیا یہ اکسونیا بے خوابی کا مریض ہے؟ پتہ نہیں، فریدی آہستہ سے بڑبڑایا۔ تینوں نوکروں کے متعلق ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی بے ہوشی کی وجہ غالباً خوف ہے، ایک لاش بھی ہے، فریدی نے ڈاکٹر سے کہا۔ لاش؟ ڈاکٹر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ جی ہاں، میرے ساتھ آئیے، فریدی نے کہا اور حمید سے بولا، تم یہیں ٹھہرو۔ پھر وہ رانو کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتا ہوا راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ لاش دے کر رانو چیخ پڑا۔ فریدی نے آگے بڑھ کر لاش سیدھی کر دی اور رانو سے پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا، کبھی نہیں دیکھا، نہیں کبھی نہیں، رانو نے کہا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نقب کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر لاش کو دیکھتا رہا، اس نے فریدی کے ہاتھ سے ٹارچ لے کر مقتولہ کی گردن دیکھی اور کھڑا ہو کر بولا، آخر بات کیا ہے؟ پولیس کو اطلاع ہوئی یا نہیں؟ اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ میرا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے، فریدی نے کہا، اور بات ابھی تک میری سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ ریوالور کی کہانی۔ پولیس آ گئی تھی، حمید نے خاص طور سے جگدیش کو فون کیا تھا اور اتفاق سے وہ اس وقت کوتوالی ہی میں موجود تھا۔ تینوں نوکروں کو ہوش آ گیا تھا لیکن پرویز کی حالت بدستور وہی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی اس کے سلسلے میں کوئی قطعی فیصلہ کرنے سے گریز کیا تھا۔ نوکروں سے پوچھ گچھ پر یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ حقیقتاً بے خوابی کا مریض تھا۔ اکثر 15-15 دن تک اسے نیند نہیں آتی تھی۔ پرویز اور اس کی مشغولیات کے متعلق ہر ایک نے حیرت سے سنا۔ رانو کا بیان دوسروں سے زیادہ مربوط اور واضح تھا، اس لیے فریدی بار بار اسی سے سوال کر رہا تھا۔ ہم یہاں 3 سال سے ہیں، رانو کہہ رہا تھا، لیکن ہم نے یہاں کبھی کوئی عورت نہیں دیکھی، اور تمہیں یہ یقین ہے کہ وہ نقب آج ہی کسی وقت لگائی گئی ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ جی ہاں، کل میں پچھواڑے کی طرف سے گزرا تھا، اس وقت میں نے نقب نہیں دیکھی تھی۔ اپنے مالک کی پچھلی زندگی کے متعلق بھی کچھ جانتے ہو؟ جی نہیں، نہ مجھے ان کے رشتہ داروں ہی کے متعلق کچھ معلوم ہے۔ کیا وہ ہمیشہ سے عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہا؟ میں نے ابھی بتایا نا آپ کو، کمرے والا معاملہ شاید 2-2.5 ماہ پہلے شروع ہوا تھا۔ تو یہاں کبھی کوئی آتا ہی نہیں تھا؟ فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ او ٹھہریے، جی ہاں، چینی ہی معلوم ہوتا تھا۔ تم پھر بہکنے لگے۔ نہیں حضور، اب سے 2.5-3 ماہ پہلے ایک چینی صاحب کے پاس آیا تھا، وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا صندوق لایا تھا، وہی صندوق جو ابھی آپ نے اس کمرے میں دیکھا ہے۔ فریدی چونک کر رانو کو گھورنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، اور اسی کے بعد ہی سے تمہیں اس کمرے سے کسی عورت کی چیخیں سنائی دینے لگی تھی؟ جی ہاں، رانو جلدی سے بولا۔ فریدی تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تمہارے مالک کے پاس خطوط وغیرہ بھی آتے رہے ہوں گے؟ آتے تھے، اور اکثر کتابوں کے پارسل بھی آیا کرتے تھے، صاحب بھی خطوط لکھا کرتے تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ یہ تو نہیں بتا سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی بتا سکے گا؟ جی نہیں، وہ بھی میری ہی طرح ہیں، مگر تمہارا لب و لہجہ تو پڑھے لکھے لوگوں جیسا ہے۔ صحبت کا اثر ہے سرکار، میں ہمیشہ بڑے ہی لوگوں کے پاس رہا ہوں۔ تمہارے مالک کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ یہ میں نہیں جانتا، لیکن بینک سے میں ہی روپے لایا کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر وہ سب لاش والے کمرے میں دوبارہ آئے۔ لاش ابھی تک وہیں پڑی تھی۔ فریدی نے اس بڑے صندوق کا ڈھکن اٹھایا جس کے متعلق رانو نے بتایا تھا۔ اس میں لمبے ریشوں والی خشک گھاس اور کاغذ کی ردی بھری ہوئی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس میں کبھی کوئی چیز پیک کی گئی ہو۔ فریدی کے اشارے پر کانسٹیبلوں نے صندوق میں بھری ہوئی گھاس فرش پر الٹ دی۔ فریدی دیر تک اسے ٹارچ کی روشنی میں دیکھتا رہا، پھر حمید نے دیکھا کہ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا طے کر کے اپنی جیب میں رکھ رہا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اندھیرے میں ہوا۔ فریدی چاروں طرف ٹارچ کی روشنی ڈالتا ہوا بولا، کیوں اندھیرے میں کیوں؟ جگدیش بولا، تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں اس کمرے میں الیکٹرک فٹنگ نہیں ہے، فریدی نے آہستہ سے کہا، اور مجرم یہاں جو کچھ بھی کرتا رہا ہے اس کے لیے اس نے موم بتیاں استعمال کی ہیں۔ کیا یہ پگھلی ہوئی موم بتیوں کا موم نہیں ہے؟ اس نے ایک تاک کی طرف اشارہ کیا، کچھ دیر چپ رہ کر پھر بولا، لیکن آج یہاں موم بتی بھی نہیں تھی۔ غالباً مجرم کو یہ یاد نہیں کہ کمرے میں موم بتی نہیں ہے، لیکن وہ آوازیں جو روزانہ سنی جاتی تھی، حمید نے کہا، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس عورت کے متعلق تو یہی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ اس نقب کے ذریعے اندر داخل ہوئی اور پرویز نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اگر یہ صورت بھی تھی تو گلا گھونٹ دینے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ پرویز اسے مار ڈالے بغیر بھی بے دست و پا کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جسم کی بناوٹ کے اعتبار سے کافی طاقتور معلوم ہوتا ہے، اور اس عورت کو تم دیکھ ہی رہے ہو۔ ممکن ہے پرویز بھی اسے بھوت ہی سمجھا ہو، حمید نے کہا، جس طرح نوکر آپ کو بھوت سمجھے تھے۔ اس کمرے سے متعلق ساری چیزیں ان لوگوں کی طرح پراسرار ہیں، پرویز کے لیے نہیں ہو سکتی۔ فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا، چونکہ اس کے پراسرار بنانے کے ذمہ دار وہی ہے۔ میرے خیال سے اس عورت کے متعلق پڑوس میں چھان بین کرنی چاہیے، حمید نے کہا۔ نوکر فراڈ ہیں، حمید نے منہ بنا کر کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے اس کہانی پر اعتبار کیسے کر لیا۔ محض اس لیے کہ ان تینوں نوکروں کی بے ہوشی مصنوعی نہیں تھی اور نہ ان آوازوں میں بناوٹ تھی جو بے ہوشی ہونے سے قبل ان کے حلق سے نکلی تھی۔ ڈاکٹر بھی ان کا پڑوسی ہے، حمید نے کہا۔ ممکن ہے وہ بھی سازش میں شریک ہو۔ یوں تو ہم بھی اس نقب کے ذریعے اندر داخل ہوئے تھے، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے ہی اس عورت کو یہاں بھیجا ہو۔ کیوں بھائی؟ جگدیش ہنسنے لگا۔ پرویز کی نیند، حمید مزہکانہ انداز میں مسکرایا۔ اس نیند کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ڈاکٹر کی تشخیص غلط ہے؟ فریدی اس کی طرف مڑا۔ میں تو ایسی نیند کے متعلق آج تک نہیں سنا جو بے ہوشی سے بھی زیادہ گہری ہو۔ کیوں، کیا نواب وجاہت مرزا کی نیند تمہیں یاد نہیں؟ حمید جواب دینے کی بجائے لاش کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے شاید اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، وہ تھوڑی دیر بعد بولا۔ تب تو معاملہ صاف ہے، فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔ تم بھی اس سازش میں شریک معلوم ہوتے ہو، ورنہ اس وقت میرا اور تمہارا یہاں کیا کام؟ تم مجھے اس طرف لائے ہی کیوں تھے؟ میں لایا تھا، حمید بنا کر بولا۔ شاید آپ انہیں پھر پھنسانا چاہتے ہیں، جگدیش نے ہنس کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد لاش اٹھوا دی گئی اور وہ لوگ برامدے میں آ بیٹھے۔ پرویز اب تک آرام کرسی ہی پر تھا، بے ہوش ہونے سے قبل اس نے اعتراف جرم کیا تھا۔ فریدی بولا، لیکن یہ ہے کون؟ خود اس کے ملازمین اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے، ویسے آدمی دولت مند معلوم ہوتا ہے۔ فریدی کھڑا ہو گیا۔ تم لوگ یہیں ٹھہرو، اس نے کہا اور باہر نکل گیا۔ اب دیکھیے، حمید بولا، تھوڑی ہی دیر ٹھہرنا پڑتا ہے یا قیامت تک۔ آپ بری طرح اکتائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، جگدیش نے کہا۔ معلوم ہوتا ہوں چے خوب، گویا آپ کو اس میں شبہ ہے، اتنا عمدہ کیس ملا ہے آپ لوگوں کے شایان نشان۔ کیا؟ حمید چیخ کر بولا۔ گویا میں کیسوں کے لیے مرا کرتا ہوں؟ نہیں، بڑے بھائی بگڑتے کیوں ہو؟ جگدیش ہنس پڑا۔ تم نہیں جانتے کہ میں اس وقت کتنا دکھی ہوں۔ کیوں؟ کسی عورت کی لاش دیکھ کر مجھے سب سے پہلے یہی خیال آتا ہے کہ اس کی زندگی میں اسے کیوں نہ ملا۔ فرض کیجئے کہ آپ زندگی ہی میں اس سے مل لیے ہوتے تو اس وقت ایک ہی نظر دیکھ کر بتا دیتا کہ وہ کون ہے اور وہ اور کہاں رہتی تھی، حمید نے سادگی سے کہا۔ جگدیش ہنسنے لگا۔ کیوں، کیا میں نے کوئی بے وقوفی کی بات کہہ دی؟ حمید سنجیدگی سے بولا۔ جگدیش کی ہنسی تیز ہو گئی۔ شاید تم بھی گئے، حمید مایوسی سے بولا۔ جگدیش ہنستا رہا۔ ارے دفتن، حمید اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا جگدیش نے بھی اس کی تقلید کی؟ حمید تاریک راہداری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جگدیش کے ساتھ تین کانسٹیبل بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ وہی عورت، حمید نے سرگوشی کی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ کون عورت؟ جگدیش نے پوچھا۔ وہی جس کی لاش، کیا؟ جگدیش سہمی ہوئی آواز میں بولا۔ حمید نے جبٹ کر جگدیش کے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا اور راہداری کی طرف دوڑا۔ ٹھہرو ٹھہرو، جگدیش نے اسے آواز دی، لیکن وہ جا چکا تھا۔ جگدیش وغیرہ راہداری کے سرے پر آ کر کھڑے ہو گئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے ایسی آوازیں سنی جو عموماً دھینگا مشتی کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں، ساتھ ہی حمید کی گھٹی گھٹی سی آواز بھی سنائی دی۔ وہ جگدیش کو پکار رہا تھا۔ کون ہے؟ خبردار، جگدیش نے للکار کر زمین پر پیر پٹکے، لیکن اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ پھر اس نے پلٹ کر کانسٹیبلوں کی طرف دیکھا۔ لاش والے کمرے میں کوئی دھک سے زمین پر گرا اور ساتھ ہی کسی کے دوڑنے کی آواز آئی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ جگدیش نے حمید کو آوازیں دی، لیکن جواب ندارد۔ اس نے رانو کے ہاتھ سے ٹارچ لے لی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ کمرے میں پہنچ کر انہوں نے عجیب منظر دیکھا۔ حمید زمین پر اوندا پڑا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت بھی نہ رہ گئی کہ وہ ان پر زور دے کر اٹھ سکے۔ جگدیش نے جلدی سے جھک کر اسے اٹھایا، لیکن وہ اس سے لپٹ پڑا۔ ارے ارے، میں ہوں، جگدیش بوکھلا کر بولا، لیکن حمید اس کی گردن میں ہاتھ دے کر جھٹکا دے چکا تھا۔ اگر سپاہی آگے بڑھ کر اسے سنبھال نہ لیتے تو وہ سر کے بل زمین پر چلا آیا ہوتا. ہوش میں آؤ میں جگدیش ہوں, جگدیش قبضدہ آواز میں چیخا. امیر گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا اور اس نے اس طرح اپنے سر کو جھٹکے دینے شروع کر دیے جیسے بے ہوشی کے اثرات سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہو. جگدیش وہ گٹی ہوئی آواز میں بولا, تم کہاں مر گئے تھے؟ وہ دو تھے کون؟ پتہ نہیں. حمید جگدیش کے ہاتھ سے ٹارچ لے کر چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا, شاید وہ تمہارا ریوالور لے گئے. کیا؟ جگدیش تقریباً چیخ پڑا, دیکھتے کیا ہو, آگے بڑھو. حمید بخلا کر بولا اور نقب کے راستے باہر نکل گیا. جگدیش وغیرہ بھی اس کے پیچھے لپکے. دوسری طرف تاریکی اور سناٹے کی حکومت تھی. حمید بدہواسی میں ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا. جگدیش اور اس کے ساتھی بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے. وہ رکتا تو رک جاتے, بھاگتا تو اس کے پیچھے دوڑتے. اب کہیں وہ بھی ہاتھ سے نہ جائے, حمید نے چیخ کر کہا اور نقب کے راستے پھر کوٹھی میں داخل ہو گیا. پرویز بدستور آرام کرسی پر پڑا تھا. حمید صاحب, جگدیش ہانپتا ہوا بولا, بہت برا ہوا میرا ریوالور, اب کیا ہوگا؟ میں کیا جانوں, حمید بنا کر بولا. سراسر تمہاری غلطی ہے, اگر تم لوگ بھی میری مدد کے لیے پہنچ گئے ہوتے تو کبھی ایسا نہ ہوتا. جگدیش بدحواس ہو کر ایک کرسی پر گر گیا. ملازمت گئی, وہ بڑھ بڑھایا, معطل ہو جاؤں گا, مقدمہ چلے گا. اگر انہوں نے مجھے مار ہی ڈالا ہوتا تو, حمید غصے سے بولا, تم نے میرا ریوالور کیوں نکالا تھا؟ جگدیش چیخا, میں نے نہیں نکالا تھا. حمید نے گردن جھٹک کر لاپرواہی سے کہا, مت بکو. جگدیش نے جلاہٹ میں گھونسا تان کر کہا, کیا بات ہے؟ فریدی کی آواز سنائی دی. وہ دروازے میں کھڑا حمید اور جگدیش کو حیرت سے دیکھ رہا تھا. میرا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. جگدیش فریدی کی طرف مڑا, کیا بات ہے؟ فریدی نے حمید سے پوچھا. پتہ نہیں, حمید گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا, یک بیک بیٹھے بیٹھے نہ جانے کیا ہو گیا. اتنا تو میں نے دیکھا تھا کہ ذرا سا اونگ گئے تھے. مت بکو, جگدیش حلق کے بل چیخا اور پھر اچانک اس کے چہرے پر بے بسی چھا گئی. آخر بتاتے کیوں نہیں, فریدی بگڑ کر بولا. جگدیش نے غسیلی اور روحانسی آواز میں پورا واقعہ دہرایا. تم بھنگ تو نہیں پی گئے؟ حمید برا مان کر بولا, یہ سالہ سچ مچ بھوت خانہ معلوم ہوتا ہے. کیا بات ہے؟ فریدی حمید کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا, اوپری ہونٹ بھینچ کر بولا. ارے آپ کا دماغ بھی پھر گیا, حمید بے بسی سے بولا. کان دیکھیے, کوے پر غصہ اتارنے سے کیا فائدہ؟ دیکھو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا تو آپ اچھی طرح کب پیش آتے ہیں؟ حمید سرکار والا, ابھی اور اسی وقت میرا استعفی منظور فرمائیے. دفتن فریدی جگدیش کے ریوالور ہولسٹر کی طرف دیکھنے لگا. جگدیش کیا تم واقعی ہوش میں نہیں ہو؟ فریدی اسے گھور کر بولا. جی. جگدیش گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا. کیا ریوالور تمہارے ہولسٹر میں موجود نہیں ہے؟ جگدیش نے بے اختیارانہ انداز میں ہولسٹر میں ہاتھ ڈالا اور پھر ارے کہہ کر اچھل پڑا. ریوالور موجود تھا, الو کی دم فاختہ. حمید نے دانت پیس کر جگدیش کو گھورتے ہوئے دیکھا. جگدیش کا ہولیا دیکھنے کے قابل تھا. ایشور قسم ان لوگوں سے پوچھ لیجئے, جگدیش بخلا کر بولا. کانسٹیبلوں اور پرویز کے نوکروں نے حیرت آمیز انداز میں بڑبڑانا شروع کر دیا. فریدی حمید کی طرف مڑا لیکن وہ اتنی دیر میں راہداری کے بیرونی سرے تک پہنچ چکا تھا. اس نے تیز تیز قدموں سے پائیں باغ طے کیا اور پھاٹک سے گزر کر سڑک پر آ گیا اور پھر اس نے ایک طرف کھڑے ہو کر جو ہنسنا شروع کیا تو پیٹ دباتے دباتے اس کا برا حال ہو گیا. اس نے اس وقت جگدیش کے ساتھ وہ شرارت کی تھی کہ جگدیش شاید مرتے دم تک اسے نہ بھلا سکے. حقیقتاً اسے کچھ بھی نہیں دکھائی دیا تھا اور نہ اس وقت اس کے ذہن میں یہ شرارت تھی. اس نے محض جگدیش کو ڈرانے کے لیے مردہ عورت کے بھوت کا حوالہ دے کر اس کا ریوالور چھینا تھا, لیکن جب اس نے یہ محسوس کیا کہ جگدیش اور اس کے ساتھی خوف کی وجہ سے کمرے تک آنے کی بھی ہمت نہیں کر رہے ہیں تو دفتن اس کے ذہن نے کلا بازی کھائی اور یہ نئی شرارت اس کے رگ و ریشے میں کلبلانے لگی. پھر اس نے خود ہی ایسی اچھل کود مچائی جیسے وہ کئی آدمیوں سے لڑ رہا ہو. بھاگنے اور گرنے والوں کی ایکٹنگ بھی خود ہی کی اور پھر جگدیش اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے چپ چاپ ریوالور اس کے ہولسٹر میں سرکا دیا تھا. اول تو خالی پیٹ میں ہنسی شاذ و نادر ہی آتی ہے, لیکن اگر زیادہ دیر تک آتی تو پھر ریا کے گولے اس بری طرح آنتوں میں ٹھوکر مارتے ہیں کہ خدا کی پناہ. لہذا حمید کے میدے پر وہی مسرا صادق آ رہا تھا, رہتے رہتے دل میں تیرا درد بھی ہو گیا. پیٹ میں میدے کی جگہ ایک بہت بڑا دکھتا ہوا گولا محسوس ہو رہا تھا. وہ شہر کی طرف چل پڑا, بھوک کے مارے برا حال تھا. یہاں کسی سواری کا دستیاب ہونا بھی مشکل ہی نظر آ رہا تھا. کبھی کبھی ایک آدھ کار گزر جاتی تھی, وہ ٹیکسی نہ ہوتی تھی. بہرحال وہ پیدل ہی چلنے کا تہیہ کر کے سڑک چھوڑ کر عمارتوں کے گوشت والے ویران حصے میں آ گیا. سڑک سے جانے میں زیادہ وقت صرف ہوتا اور چلنا بھی بہت پڑتا. حمید چلا تو آیا تھا لیکن حقیقتاً اس کا ذہن اسی قتل میں الجھا ہوا تھا. پرویز اس کمرے میں روزانہ کسی عورت کو چیخنے پر مجبور کرتا تھا. اگر وہ مقتولہ ہی تھی تو اتنے دنوں تک کمرے میں بند کیوں کر رہی؟ دن میں اس نے شور کیوں نہیں مچایا؟ پھر اس نقب کا کیا مطلب تھا؟ وہ غیر ملکی آدمی اس بڑے صندوق میں کیا لایا تھا؟ دفتر حمید کو یاد آیا کہ فریدی نے اس بکس سے کوئی کاغذ نکال کر جیب میں رکھا تھا. وہ چلتے چلتے رک گیا. کہیں قریب ہی سے پٹرول کی تیز بو آ رہی تھی. پٹرول کی بو. حمید آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں گھور رہا تھا. دفتر اسے اپنے بائیں جانب والے نشیب میں ٹارچ کی روشنی دکھائی دی. تقریباً 250 گز کے فاصلے پر جھاڑیوں کے قریب ایک آدمی نظر آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی. ٹارچ کی روشنی میں حمید کو ایک دوسرا انسانی مجسمہ دکھائی دیا جو ایک سفید چادر میں لپٹا ہوا زمین پر پڑا تھا. قریب ہی پٹرول کا ٹین رکھا تھا. اس آدمی نے ٹین اٹھا کر چادر میں لپٹے ہوئے جسم پر پٹرول انڈیلنا شروع کیا. ہوا کے جھونکے پٹرول کی بو کو دور دور تک پھیلا رہے تھے. حمید نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اسے للکارنا شروع کر دیا. خبردار گولی مار دوں گا. اس آدمی کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی اور وہ ایک ہی جسٹ میں جھاڑیاں پار کر کے نظروں سے اوجھل ہو گیا. حمید اپنی پوری قوت سے دوڑ رہا تھا. اس نے زمین پر پڑے ہوئے آدمی کے پاس سے ٹارچ اٹھائی اور جھاڑیوں میں گھس گیا. لیکن 15-20 منٹ سر مارنے کے باوجود بھی بھاگنے والے کا نشان نہ ملا. تھک ہار کر وہ پھر اسی جگہ واپس آ گیا. چادر میں لپٹا ہوا جسم اب بھی اسی حالت میں پڑا تھا. حمید نے اس کے چہرے سے چادر اٹھائی اور چیخ کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا. کیا یہ اسی عورت کی لاش نہیں تھی؟ وہ لاش جسے تھوڑی دیر قبل پولیس اٹھا لے گئی تھی. پھر یہ یہاں کیسے؟ کیا اس پراسرار آدمی نے اس پر اس لیے پٹرول نہیں چھڑکا تھا کہ اسے جلا دے؟ آخر وہ کون تھا اور اسے لاش کس طرح ملی؟ وہ پھر آگے بڑھا. مقتولہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. حمید پھر ٹھٹک گیا. اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے جو لاش کمرے میں دیکھی تھی اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن یہ کھلی ہوئی آنکھیں زندگی سے بھرپور معلوم ہو رہی تھی. حمید نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا جو دبا ہی چلا گیا. وہ پھر بوکھلا کر پیچھے ہٹ آیا. کیا اس کا سر پلپلا ہے؟ یعنی سر میں ہڈی ہی نہیں؟ خوف کی ایک ٹھنڈی سی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. اس نے پھر جی کڑا کر کے اس کے پیر ٹٹولے، لیکن وہاں بھی ہڈی ندارد. ایک خیال تیزی سے اس کے ذہن میں گونجا اور اس نے اس جسم سے لپٹی ہوئی چادر کھینچ کر ایک طرف ڈال دی. اور پھر اسے یہ سمجھ لینے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ مجسمہ ربر کا تھا. لیکن یہ بھی کم حیرت انگیز دریافت نہ تھی. آخر اس کا کیا مطلب؟ ربر کا مجسمہ جو ہو بہو مقتولہ کی نقل تھا. حمید تھوڑی دیر کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اس مجسمے کو اٹھایا اور چل پڑا. مجسمہ زیادہ بھاری نہیں تھا. تھوڑی دور چل کر وہ پھر لوٹ پڑا. وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں اس واقعے کا تعلق بھی اسی معاملے سے نہ ہو، لہذا پٹرول کے ٹین اور اس چادر کو وہیں چھوڑ دینا مناسب معلوم ہوا تھا. لیکن اس سلسلے میں سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ وہ ان سب چیزوں کو لاتا کس طرح. وہ کئی منٹ تک سوچتا رہا، پھر اس نے پٹرول کا ٹین اور چادر جھاڑیوں میں چھپا دی. وہ اسی وقت پرویز کے مکان پر جا کر فریدی کو بھی اس کی اطلاع دے سکتا تھا. لیکن ایک دوسری اسکیم کے تحت جو اسے اسی وقت سوجی تھی، اس نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا. اس نے اس مجسمے کو کاندھے پر اٹھایا اور چل پڑا. اسے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ نوکروں کی نظر اس مجسمے پر نہ پڑنے پائے. آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گیا. وہ سیدھا فریدی کے کمرے میں پہنچا اور مجسمے کو اس کے بستر پر ڈال کر چادر سے ڈھک دیا. اس سے فراغت حاصل کر کے اس نے کھانے کے لیے ہلڑ مچانا شروع کر دیا. اور پھر شاید پہلا لقمہ بھی نہ اٹھایا تھا کہ فریدی اور جگدیش بھی آ گئے. آج تمہاری خیریت نہیں، فریدی اسے مکہ دکھا کر بولا. اطلاعاً عرض ہے کہ میں بھی کسی سے کمزور نہیں، حمید نے لاپرواہی سے کہا اور جلدی جلدی منہ چلانے لگا. بیٹھو بھائی، جگدیش فریدی ڈائننگ ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے بولا. میں کپڑے بدل کر آتا ہوں، بے تکلف شروع کر دو، میں بھی آ کر شریک ہو جاؤں گا. فریدی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا. اور سناؤ بھائی جگدیش، بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی، حمید سنجیدگی سے بولا. کھاؤ نا یار، بس شروع ہو جا، فریدی صاحب ابھی شیو کریں گے. میں تم سے ناراض ہوں، جگدیش نے گردن اکڑا کر کہا. تم نے میرا بڑا مضحکہ اڑایا، کانسٹیبلوں کے سامنے تمہیں ایسی حرکت نہ کرنی چاہیے تھی. خدا کی قسم کسی دن بیچ بازار میں تمہاری بےعزتی کروں گا، حمید بگڑ کر بولا. اگر فرض کرو وہ حادثہ حقیقت پر مبنی ہوتا تو تم نے میری گردن ہی کٹوا دی تھی، جگدیش بغلے جھانکنے لگا. حمید بولتا رہا، تمہارے محکمے میں لومڑیوں کے علاوہ آج تک کوئی اور دوسرا جانور نظر نہ آیا. چوڑیاں پہن. دفتر ممید کے منہ کا نوالہ باہر نکل پڑا اور اس کے منہ سے عجیب طرح کی آوازیں نکلنے لگی. اوہ اے اور اس لمبی سی اے کے بعد وہ کرسی سے لڑک کر زمین پر چلا آیا. جگدیش نے پلٹ کر دیکھا, فریدی اسی مجسمے کو گردن سے پکڑے ہوئے آ رہا تھا. حمید کو اس طرح گرتے دیکھ کر اس نے اسے زمین پر ڈال دیا اور حمید کی طرف لپکا. جگدیش حمید کی بجائے زمین پر پڑے ہوئے مجسمے کی طرف دیکھ رہا تھا. سنو بھائی, فریدی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر کے کہا, کیا تم بھی ڈر رہے ہو؟ اماں ربر کا مجسمہ ہے. میاں حمید بے ہوش ہو گئے ہیں. فریدی کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی. جگدیش بھی اس کے قریب آ گیا. فریدی چند لمحے حمید پر جھکا رہا, تشویش آمیز لہجے میں بڑبڑاتا رہا. پھر اس نے اس کے دونوں کان پکڑ کر جو زور لگایا ہے تو وہ اکھڑ گئے, کنارہ مار کر کھڑا ہو گیا. کہاں تھا یہ مجسمہ؟ فریدی نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ کر پوچھا. ارے میں میں کیا جانوں. حمید اس کے ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹ گیا. اس سے کام نہیں چلے گا, برخوردار فریدی مسکرا کر بولا. شرارت کے نشے میں تم اپنا رومال اسی کے نیچے چھوڑ آئے تھے, تب تو مجبوری ہے. حمید اپنے کان سہلاتا ہوا بولا, فضول باتیں مت کرو. میرے ایک دوست نے توفتن پیش کیا ہے, حمید منہ چلاتا ہوا بولا. 3 دن تک سونے نہیں دوں گا, فریدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. حمید نے درویشوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر شعر پڑھا. قبر میں جی بھر کے سونا, زندگی کی نیند کیا, رہ رو راہ عدم, اٹھ اب سویرا ہو گیا. سچ کہتا ہوں, مارتے مارتے سویرا کر دوں گا, فریدی بولا. راستے میں پڑی ملی تھی, حمید نے لاپرواہی سے کہا. غلط کہتے ہو, میرا خیال ہے کوئی اسے جلانے جا رہا تھا. جی, حمید نوالہ ہاتھ سے رکھ کر بولا. اسے حیرت ہو رہی تھی کہ فریدی اس نتیجے پر کیوں کر پہنچا. پٹرول کی بو بھی اس میں باقی نہیں رہ گئی تھی. جناب, فریدی پرسکون آواز میں بولا, مذاق میں مت ٹالو, یہ بہت ضروری ہے. حمید نے رک رک کر پورا واقعہ دہرایا, لیکن اس کا ہاتھ اور منہ تیزی سے چل رہے تھے. اسے خدشہ تھا کہ فریدی واقعہ سن لینے کے بعد جائے واردات کی طرف ضرور دوڑے گا, لہذا پیٹ تو بھر ہی لیا جائے. اور تم وہ چادر اور پٹرول کا ٹین وہیں چھوڑ آئے, فریدی برا سموں بنا کر بولا. بہت احتیاط سے ایک جگہ چھپا آیا ہوں. اچھا تو ختم کرو کھانا. ختم سرکار, حمید نے پانی کا گلاس چڑھا کر ڈکار لی اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا. آپ لوگ بھی کھا لیجئے. واپسی پر فریدی جگدیش کی طرف دیکھتا ہوا بولا, جی ہاں اور کیا, جگدیش نے اٹھتے ہوئے کہا. فریدی نے گیرج سے جیپ نکالی. چلو تم ہی ڈرائیو کرو, فریدی نے حمید سے کہا. بہت بہتر, حمید نے کہا, لیکن فریدی اس کی آنکھوں کی شرارت آمیز چمک نہ دیکھ سکا. سڑک سے گزر کر جیپ ویران راستوں پر ہو لی. حمید جان بوجھ کر اسے بہت زیادہ ناموار زمین پر چلا رہا تھا. یار بس بھی کرو, جگدیش کرا کر بولا. ذرا ہی سی دیر میں جیپ کے جھٹکوں نے اس کی نس نس ڈھیلی کر دی تھی. فریدی خاموش بیٹھا رہا. پتہ نہیں وہ حمید کی اس حرکت کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا یا خیالات میں اس بری طرح کھویا ہوا تھا کہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہوا. کیوں حمید نے فریدی کو مخاطب کیا, آپ نے اس کا اندازہ کیسے لگایا کہ کوئی اسے جلانے جا رہا تھا؟ تم اسی لیے پوچھ رہے ہو نا کہ پٹرول کی بو تو اڑ گئی تھی, فریدی نے پوچھا قطعی, لیکن کانوں کے سوراخوں میں خفیف سی بو باقی رہ گئی تھی اور پھر اس کے بالوں میں ایک دیا سلائی بھی الجھی ہوئی ملی تھی. بہرحال تم چوک گئے, اس آدمی کو پکڑنا تھا. پرویز کا کیا ہوا؟ ہم اسے ہسپتال بھجوا کر آئے ہیں, اس کی نیند میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. اچانک حمید نے بریک لگائی اور جگدیش کا سر اس کی پیٹ سے ٹکرا گیا. سنبھل کر بیٹھو, حمید نے انجن بند کرتے ہوئے کہا اور نیچے اتر گیا. پٹرول کا ٹین اور چادر بدستور اسی جگہ موجود تھے جہاں حمید نے انہیں چھپایا تھا. پھر وہ انہیں اس مقام پر لائے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا. فریدی ٹارچ کی روشنی میں کربو جوار کی زمین کا جائزہ لینے لگا. ایک جگہ 3-4 دیا سلائیاں پڑی ہوئی ملی, غالباً گھبراہٹ میں گر گئی ہوں گی, فریدی بولا. آدمی بہت زیادہ دلیر نہیں معلوم ہوتا. زمین سخت تھی اس لیے قدموں کے نشانات دیکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. پھر بھی فریدی نے اس کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا. تھوڑی دیر بعد وہ واپس لوٹ رہے تھے. پرویز کے نوکروں کا کیا ہوا؟ حمید نے پوچھا. کچھ نہیں, ان کا کیا ہوتا؟ بہرحال بڑا پیچیدہ معاملہ ہے, حمید نے کہا. اب نہیں رہ گیا, فریدی بولا. تھوڑی دیر قبل ضرور تھا, میں نہیں سمجھا. میں تم سے کب کہتا ہوں کہ سمجھو؟ فریدی نے لاپرواہی سے کہا اور کچھ سوچنے لگا. پھر بقیہ راستہ خاموشی ہی سے طے ہوا. گھر پہنچ کر فریدی اور جگدیش نے کھانا کھایا. دوران طعام میں جگدیش نے اس کیس کے متعلق کئی بار گفتگو کرنی چاہی لیکن فریدی نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ خود بھی ابھی معاملات کی نوعیت کو بخوبی نہیں سمجھ پایا ہے. جگدیش کے چلے جانے کے بعد فریدی نے خود ہی گفتگو چھیڑ دی. اگر یہ ربر کا نمونہ نہ ملتا تب بھی ہم اس نتیجے پر ضرور پہنچتے. کس نتیجے پر؟ حمید نے پوچھا. یہی کہ اس کمرے میں ایک ربر کا مجسمہ تھا. تو کیا وہ اسی کمرے میں تھا؟ جناب، فریدی سگار سلگاتا ہوا بولا، اس بڑے صندوق میں وہ مجسمہ ہی لایا گیا تھا. کہاں سے؟ شہر کی ایک جاپانی فرم سے جو کھلونوں کا کاروبار کرتی ہے. غالباً پرویز نے باقاعدہ آرڈر دے کر اسے بنوایا تھا. میرا خیال ہے کہ اس پر کافی پیسہ صرف ہوا ہوگا. فرم کے متعلق آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ حمید نے پوچھا. فریدی نے جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر حمید کے سامنے رکھ دیا. اس پر جاپانیز مرچنٹس کارپوریشن چھپا ہوا تھا. یہ پرچہ اسی صندوق میں ملا تھا، فریدی بولا. بات کچھ کچھ سمجھ میں آتی ہے، حمید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن یہ بھی فی الحال قیاس ہی ہے. چلو قیاس ہی صحیح، لیکن یہ بات تو ماننی ہی پڑے گی. ابھی تم اسی مجسمے کی شکل کی ایک لاش دیکھ چکے ہو، اور وہ بھی پرویز کی کوٹھی کے ایک پرسرار کمرے میں. چلیے مان لی میں نے یہ بات. پھر یہ کہ پرویز کے عجیب و غریب عادات اتوار، فریدی مسکرا کر بولا. اچھا صاحبزادے، تم نے اس چھوٹے اور سیاہ رنگ کے صندوق کو بھی دیکھا ہوگا جو ایک چھوٹی سی میز پر رکھا ہوا تھا. کچھ یاد تو پڑتا ہے. اسے بھی دیکھنے کی زحمت گوارا کی تھی تم نے؟ نہیں، اگر تم دیکھتے بھی تو اس کی اہمیت کو نظر انداز کر جاتے. کیوں، کیا چیز تھی اس میں؟ کچھ بھی نہیں، فریدی نے کہا. وہ قطن گراموفون تھا. گراموفون؟ حمید نے احمقوں کی طرح دہرایا. ہاں گراموفون، کیا سمجھے؟ گراموفون ہی سمجھا، ڈیوٹ ہو. آخر اس کمرے میں گراموفون کا کیا کام، اور وہ بھی صرف گراموفون ریکارڈ ندارد. پورے گھر میں ایک بھی ریکارڈ نہ مل سکا تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے، حمید نے کہا. میرے خیال سے وہ ایک فالتو چیز ہونے کی بنا پر اس کمرے میں ڈال دیا گیا ہوگا. وہ کمرہ غالباً اسٹور روم کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ نہ تو اس میں الیکٹرک فٹنگ ہے اور نہ کھڑکیاں وغیرہ. ٹھیک ہے، لیکن گراموفون کی ان استعمال شدہ سوئیوں کے بارے میں کیا کہو گے جو اسی میز پر پائی گئی ہیں؟ تو کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ وہ چیخیں بہت دیر میں سمجھے، فریدی مسکرا کر بولا. پرویز روز رات کو ایسا ریکارڈ بجاتا تھا جس میں صرف چیخیں تھیں، لیکن وہ ریکارڈ اس مجسمے کی طرح وہ بھی گراموفون سے غائب کر دیا گیا. فریدی خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، اور پھر حمید لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اسے بولنے پر آمادہ نہ کر سکا. وہ کون تھی؟ دوسری صبح فریدی نے سب سے پہلے اسپتال فون کیا. ڈاکٹر نے بتایا کہ پرویز کی نیند بدستور جاری ہے، اور یقین کے ساتھ یہ بتانا دشوار ہے کہ اس کا سلسلہ کب ختم ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آپریشن کی ضرورت بھی پیش آئے. فریدی ریسیور رکھ کر کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا. تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر حمید کے کمرے کی طرف دیکھا. حمید ابھی تک کراٹے لے رہا تھا. فریدی نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا. اس کی ہدایت تھی کہ سوتے وقت کمرے کو کبھی مقفل نہ کیا جائے. حمید، فریدی نے آواز دی. ارے ہر ہر ہٹ ٹخ ٹخ، حمید نے بڑبڑا کر کروٹ لی، اور پھر فریدی نے جھنجھوڑ کر اسے کھڑا کر دیا. کیا مصیبت ہے؟ حمید حلق پھاڑ کر چیخا. خیر مجھے کیا، میں کہہ دیتا ہوں کہ حمید صاحب نہیں ملنا چاہتے، فریدی لاپرواہی سے بولا. کس سے؟ حمید نے نرم لہجے میں پوچھا. ایک لڑکی ڈرائنگ روم میں تمہارا انتظار کر رہی ہے. لڑکی؟ حمید نے حیرت سے کہا، پھر ہنس پڑا. مجھے گھس رہے ہیں؟ بہت اچھے، تمہاری مرضی. فریدی شانوں کو جنبش دے کر جانے کے لیے مڑا. ٹھہریے، آپ نے میرے بڑے حسین خواب کا خون کر دیا ہے. میں خواب دیکھ رہا تھا جیسے میں مویشی خانے کا منشی بنا دیا گیا ہوں. تھے تو اسی قابل، فریدی خشک لہجے میں بولا. اور پھر حمید کو یقین کر لینا پڑا کہ حقیقتاً کوئی لڑکی ڈرائنگ روم میں اس کا انتظار کر رہی ہے. اس نے جلدی جلدی شیو کیا اور لباس تبدیل کر کے باہر نکلا تو فریدی کو ناشتے کی میز پر دیکھا، جو نہایت اطمینان سے بیٹھا کافی کی چسکیاں لے رہا تھا. حمید کو پھر خیال آیا کہ شاید اس نے اسے الو بنایا ہے، لہٰذا وہ ڈرائنگ روم کی طرف جانے کی بجائے سیدھا ناشتے کی میز کی طرف بڑھا. آج موسم خوشگوار ہے، اس نے اپنے سامنے کی پلیٹ سیدھی کرتے ہوئے کہا. کل بھی خوشگوار تھا، فریدی بولا. امید ہے کہ پرسوں بھی رہے گا، حمید نے کہا اور کافی انڈیلنے لگا. تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ چلی گئی؟ فریدی چونک کر بولا. مجھے اسی وقت معلوم ہے جس وقت آپ نے اس کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی، حمید لاپرواہی سے بولا، تم شاید مذاق سمجھے ہو، فریدی نے سنجیدگی سے کہا، یہ لو۔ اس نے اس کی طرف کاغذ کا ایک ٹکڑا بڑھاتے ہوئے کہا، اپنا پتہ دے گئی ہے اور کہہ گئی ہے کہ جلدی کی وجہ سے وہ انتظار نہیں کر سکتی، حمید صاحب کو بھیج دیجیے گا۔ تم اسے کب سے جانتے ہو؟ حمید نے تحریر پر نظر ڈالی لیکن مس رانا سلیم کی شخصیت اس کے ذہن کے گوشے میں نہ ابھری۔ سرسری جان پہچان والیوں میں بھی شاید اس نام کی کوئی نہیں تھی۔ پتہ 4/16 داروں والا بلڈنگ تھا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کبھی اس عمارت ہی میں قدم رکھا ہو۔ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، حمید کاغذ پر نظر جمائے ہوئے آہستہ سے بولا۔ بکتے ہو، فریدی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ آپ کو یقین نہ آئے گا، حمید سنجیدگی سے بولا، لڑکی فراڈ معلوم ہوتی ہے۔ خیر میں دیکھوں گا، فریدی کچھ نہ بولا۔ حمید تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ شاید کچھ کہے، لیکن اس کی مسلسل خاموشی نے خود اسے ہی بولنے پر مجبور کر دیا۔ آج کا پروگرام کوئی خاص نہیں، فریدی نے بے دلی سے کہا۔ کیا آپ اس کیس میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں؟ قطعی لے رہا ہوں۔ پھر کیا؟ ابھی تک کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچا۔ اگر میری موجودگی ضروری نہ ہو تو، حمید جملہ ختم کیے بغیر ہی خاموش ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہاری پرانی شناسہ ہے اور تم اس سے ملنے کے لیے ضرور جاؤ گے، بہرحال میں تمہیں روکتا نہیں۔ شکریہ، حمید نے سعادت مندانہ انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد حمید کی موٹر سائیکل دارو والا بلڈنگ کی طرف جا رہی تھی۔ دارو والا بلڈنگ شہر کی مشہور عمارتوں میں سے تھی۔ اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی تیسری منزل پر محکمہ خوراک کے دفاتر تھے۔ پہلی، دوسری اور چوتھی منزلوں کے فلیٹ رہائش کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور ان کا کرایہ اتنا زیادہ تھا کہ صرف ڈی حیثیت لوگ ہی ان میں رہ سکتے تھے۔ حمید چوتھی منزل پر پہنچ کر 16 کے فلیٹ کے سامنے رک گیا جو مقفل تھا۔ دروازے کی داہنی جانب مس رانا سلیم کے نام کی تختی نظر آئی۔ اس کا رہا سہا شبہ بھی رفع ہو گیا، ورنہ راستہ بھر وہ سوچتا آ رہا تھا کہ کہیں احمق نہ بننا پڑے۔ وہ فریدی کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ جب بھی حمید اسے چوٹ دینے کی کوشش کرتا، اس کی طرف سے جوابی کاروائی ضرور ہوتی۔ پچھلی رات اس نے اس مجسمے کے سلسلے میں بے وقوف بنانے کی کوشش کی تھی، لہٰذا اسے خدشہ تھا کہ فریدی اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ حمید کھڑا سوچ رہا تھا کہ برابر والے فلیٹ سے ایک لڑکی نکلی اور حمید کو وہاں کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ حمید نے پہلی ہی نظر میں اس کا پورا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ ایک قبول صورت اور الڑ ماڈرن قسم کی لڑکی تھی، عمر 18-19 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ نیلے اسکرٹ میں وہ کافی حسین لگ رہی تھی۔ حمید نے اپنے فلٹ ہیٹ اتاری اور مؤدبانہ انداز میں بولا، کیا آپ مس رانا سلیم کے متعلق کچھ بتا سکیں گی؟ لڑکی نے تحیر آمیز نظروں سے اسے دیکھا اور پھر خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ ٹھہریے، میں انہیں بلائے دیتی ہوں، غالباً نچلی منزل میں ہوگی۔ حمید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک گرانڈیل قسم کی ادھیڑ آدمی کے ساتھ واپس آئی، پھر وہ تو اپنے فلیٹ میں چلی گئی اور وہ آدمی کھڑا حمید کو گھورتا رہا۔ اس نے خاکی گردین کے پتلون پر چوڑی دھاریوں والی بنیان پہن رکھی تھی۔ حمید نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ نشے میں ہے۔ کیوں بیٹا؟ وہ بھاری بھرکم آواز میں گھرایا، کیا مطلب؟ حمید کی بھویں تن گئیں۔ ڈھمپ کٹل مطلب پوچھتے ہو؟ اس نے ہنس کر کہا۔ کہاں ہے لونڈیا، ہوش میں ہو یا نہیں؟ حمید کو غصہ آ گیا۔ لونڈیا کہاں ہے؟ مارتے مارتے ڈھمپ کٹل بنا دوں گا، بتاؤ لونڈیا کہاں ہے؟ ڈھمپ کٹل، شٹ اپ سے کام نہیں چلے گا۔ ڈھمپ کٹل، کل رات وہ تمہارے ہی ساتھ گئی تھی۔ ڈھمپ کٹل، اب ردا جمانے آئے ہو، بتاؤ ورنہ بھیجا پھاڑ دوں گا۔ حمید چکرا گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ برابر والے فلیٹ میں دستک دے یا اسی سے الجھا رہے۔ اسے ساتھ لانے والی اتنی بے تکلفی سے اپنے فلیٹ میں چلی گئی تھی جیسے تھوڑی دیر قبل اسے اور حمید سے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ میں رانا سلیم کے متعلق پوچھ رہا تھا، حمید نے نرمی سے کہا۔ اور نہیں تو کیا، میں اس کی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ڈھمپ کٹل، بتاؤ لونڈیا کہاں ہے؟ حمید اوپری ہونٹ بھینچ کر بولا، اور یہ ڈھمپ کٹل کیا ہے؟ ڈھمپ کٹل ہے، بتاؤ لونڈیا کہاں ہے؟ اس بار حمید کی زبان نہیں چلی بلکہ ہاتھ چلا۔ وہ نشے میں تو تھا ہی، थप्पड़ का बार ना संभाल सका, लड़खड़ाया तो पीठ खिड़की से जा लगी, खिड़की शायद अंदर से बंद नहीं थी, इसके दोनों पट खुल गए और तवाजन बरकरार ना रख सकने की बिना पर इसकी कमर दोहरी हो गई, इसके मुंह से एक करेख चीख निकली और वो दोनों हाथों से कमर थाम कर बैठ गया। इस पर से हमीद ने एक ठोकर भी जड़ दी, लेकिन दूसरा लम्हा ऐसा नहीं था कि उसे उस आदमी की तरफ ध्यान देने का मौका मिलता। वो बैठा चीख रहा था और इर्द गिर्द के फ्लैटों से लोग निकलने लगे थे। हमीद की नजरें खिड़की से गुजर कर कमरे के अंदर लगी हुई एक बड़ी तस्वीर पर जम गई और वो 100% इसी औरत की तस्वीर थी जिसकी लाश वो पिछली रात को परवेज के यहाँ देख चुका था। हमीद ने फिर एक चंती सी नजर उन लोगों पर डाली जो फ्लैटों से निकलकर बालकनी में जमा हो रहे थे। नीले स्कर्ट वाली लड़की चोट खाए हुए आदमी को फर्श से उठाने की कोशिश कर रही थी। हमीद को इस बात पर बड़ी हैरत हो रही थी कि फ्लैट वालों ने ये तक जानने की जहमत गवारा नहीं की थी कि वाकया क्या था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उन्हें चोट खाने वाले से जरा बराबर भी हमदर्दी ना हो। साले जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ढंप कल्टल, वो फिर उठकर हमीद की तरफ झपटा, लेकिन इस बार हमीद की टांग चल गई और उसे खुद ही एतराफ करना पड़ा कि उसने उससे पहले कभी इतना शानदार चपरास, गालिबन फारसी में चपरास्त, नहीं मारी थी। वो फिर ढेर हो गया और इस बार इसका सर दीवार से टकरा गया, वो बेहोश हो गया था। नीले रंग की स्कर्ट वाली लड़की फिर नीचे की तरफ जाने लगी। ठहरो, हमीद ने उसे मुखातिब किया, उधर चलो, तुम नीचे नहीं जा सकती। क्यों? वो पलटकर हमीद को घूरने लगी। अपने फ्लैट में जाओ, हमीद तहमकाना लहजे में बोला। नहीं जाती, तुम कौन हो? मैं अभी पुलिस को इतला देती हूँ, मैं पुलिस का बाप हूँ, अंदर जाओ। लड़की ने तमाशाइयों की तरफ देखा लेकिन इनमें से किसी ने भी अपनी जगह से जुम्बश तक ना की। मामला आहिस्ता आहिस्ता हमीद की समझ में आते जा रहे थे। लड़की, मुझे सख्ती पर मजबूर ना करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि ये शरीफ आदमी तुम्हारी तरफदारी क्यों नहीं कर रहे हैं, अंदर जाओ। बेहोश आदमी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। किसी ने यह भी देखने की जहमत गवारा ना की कि वो जिंदा है या मर गया। दफ्तर हमीद ने आगे बढ़कर इस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे उसके फ्लैट में धकेल कर दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। आप कौन हैं? तमाशाइयों में से एक ने पूछा। सरकारी आदमी, हमीद आहिस्ता से बोला। जरा इधर आइए। हमीद राणा सलीम के फ्लैट की खुली हुई खिड़की के सामने खड़ा था। उस आदमी के करीब पहुंचते ही उसने तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछा, वो राणा सलीम ही है? जी हाँ, इसने सर हिलाकर कहा और हमीद की तरफ हैरत से देखने लगा। उसका राणा से क्या ताल्लुक है? हमीद ने बेहोश आदमी की तरफ इशारा किया। ताल्लुक क्या बताऊं, इसने कहा, इन सब ने मिलकर हमारी जिंदगी तल्ख कर रखी है। अच्छा ही किया आपने जो मार्था को नीचे नहीं जाने दिया, वरना वो इसके साथियों को बुला लाती। इन दोनों के अलावा कोई और भी लड़की यहाँ ऐसी है? नहीं, सिर्फ यही दोनों और ये टाइगर, इसने बेहोश आदमी की तरफ इशारा करके कहा। एक खतरनाक किस्म का गुंडा है, इन दोनों से पेशा कराता है। क्या इसका नाम टाइगर है? हमीद ने पूछा। नाम कोई नहीं जानता, वो खुद को फखरिया टाइगर कहता है और अमरीकी डाकुओं की तरह इसका लिबास पहनता है। यहाँ कहीं करीब फोन है? जी हाँ, मेरे फ्लैट में, तमाशाइयों में से एक ने कहा। मेरे साथ आइए। आप लोगों ने पुलिस को इसकी इतला क्यों नहीं दी? हमीद ने इससे पूछा। अपनी शामत बुलवाते, ये और इसके साथ ही हमें जिंदा ना रहने देते। माफ कीजिएगा, पुलिस खुद इससे पैसे खाती है। थोड़ी देर बाद हमीद इंस्पेक्टर जगदीश को फोन कर रहा था। हेलो इंस्पेक्टर जगदीश, मैं हमीद बोल रहा हूँ। मकतूला की रिहाइश का पता चल गया, दारोवाला बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर फौरन पहुंचो। हमीद सोच रहा था कि आखिर फरीदी को मकतूला का ठिकाना कैसे मालूम हुआ, उसे उसके नाम का इलम क्यों कर हुआ। ये बात तो उसकी समझ में अच्छी तरह आ गई थी कि उस वक्त फरीदी ने दरअसल उससे पिछली रात वाली शरारतों का बदला लिया था। इस गुंडे के दूसरे साथी कहाँ होंगे? हमीद ने एक से पूछा। नीचे पहले मालेन में फ्रेंड्स होटल जो है ना, वो इसी साले का है और इसी के साथ ही वही होते हैं। दारोवाला बिल्डिंग से कोतवाली ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए जगदीश को वहां पहुंचने में देर ना लगी। फरीदी साहब कहाँ हैं? जगदीश ने पूछा। पता नहीं, हमीद बोला। सबसे पहले उन गुंडों को पकड़ना, फ्लैट वालों की शिनाख्त पर टाइगर और इसके साथियों को हिरासत में ले लिया गया। टाइगर को होश आ गया था और वो बुखलाई हुई नजरों से चारों तरफ देख دیکھ رہا تھا۔ نیلے اسکرٹ والی مارتھا بھی حراست میں لے لی گئی۔ یہ بات تو ظاہر ہی ہو چکی تھی کہ وہ لوگ ان لڑکیوں سے پیشہ کراتے تھے، لہٰذا حمید نے ان سے رانا کے متعلق پوچھ گچھ شروع کی۔ تم نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا تھا کہ کل رات کو رانا جس کے ساتھ تھی وہ میں ہی تھا؟ حمید نے مارتھا کو مخاطب کیا۔ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، مارتھا نے آہستہ سے کہا، لیکن اس نے سوٹ اسی قسم کا پہن رکھا تھا۔ کیا وہ یہاں آیا تھا؟ نہیں۔ پھر تم نے انہیں کہاں دیکھا تھا؟ آر لکھنؤ میں۔ تو تم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا؟ نہیں۔ یہاں اس کے پاس کون کون آتا تھا؟ یہاں کوئی نہیں آتا، مارتھا نے کہا اور سر جھکا لیا۔ سوسائٹی گرلز والا رویہ ہوگا ان کا، جگدیش مسکرا کر بولا۔ کچھ ایسے آدمیوں کے متعلق بتا سکتی ہو جن کے ساتھ تم نے اسے کبھی دیکھا ہو؟ یہ بتانا مشکل ہے، ہم دونوں کبھی ساتھ نہیں رہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ کسی نے اسے پچھلی رات کو قتل کر دیا؟ کیا؟ مارتھا چیخ اٹھی، اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی تھی۔ صاحب ہم بے قصور ہیں، ٹائیگر ہاتھ جوڑ کر گڑگڑایا، اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ حمید رانا سلیم کے فلیٹ کی تلاشی لینے کے متعلق سوچنے لگا۔ ایک تصویر۔ واپسی پر حمید کا سینہ فخر سے پھولا ہوا تھا۔ پور ٹیکو میں قدم رکھتے ہی اس نے انگریزی سروں میں سیٹی بجانی شروع کر دی۔ تلاشی کے دوران میں اس نے چند ایسی چیزیں دریافت کی تھیں جن کی اس کی نظروں میں بڑی اہمیت تھی۔ نوکروں سے معلوم ہوا کہ فریدی تجربہ گاہ میں ہے۔ حمید بڑی شان سے زینے طے کرتا ہوا اوپری منزل پر پہنچا۔ فریدی ٹیسٹ ٹیوب میں کوئی سیال شے ڈالے ہوئے اسپرٹ لیمپ کے لو پر گردش دے رہا تھا۔ حمید کی آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر مشغول ہو گیا۔ حمید تھوڑی دیر تک خاموش کھڑا رہا، لیکن جب فریدی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تو وہ خود ہی بولا، رانا سلیم آپ کے حسن کی بڑی تعریف کر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم کوئی حماقت کر کے آئے ہو، فریدی بدستور سر جھکائے ہوئے بولا۔ جی ہاں، میں نے اس سے آپ کی شادی طے کر دی ہے۔ شکریہ، فریدی لاپرواہی سے بولا اور پھر ٹیسٹ ٹیوب کو اسپرٹ لیمپ سے ہٹا کر آنکھوں کے قریب لے جاتا ہوا بڑبڑایا، یہ زہرات تحلیل نہیں ہو سکتے، خواہ میری کھوپڑی تحلیل ہو کر دریائے تربدا ہو جائے۔ حمید اپنا اوپری ہونٹ بھینچ کر بولا، کیا مذائقہ ہے، لیکن یہ ذرات، میں کہتا ہوں آخر اس طرح الو بنانے کی کیا ضرورت تھی، حمید جھنجھلا کر بولا۔ محض اس لیے کہ میں تمہیں انگلی پکڑ کر نہیں چلانا چاہتا، نہیں بلکہ گردن پکڑ کر دھکا دینا چاہتا ہوں، حمید نے منہ بنا کر کہا۔ سنو، اس کیس کو تمہیں ہی نپٹانا ہے، میں آج کل بہت مشغول ہوں، فریدی نے کہا۔
معزز سامعین، اسی کے ساتھ ناول بے گناہ مجرم کا پارٹ نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ مزید ناول سننا چاہتے ہیں تو پارٹ نمبر 2 لگا لیں۔ شکریہ۔